بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سورة المجادلة، اس سورة میں چار بنیادی موضوعات ہیں. پہلا موضوع زہار ہے. اہل عرب میں طریقہ تھا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا تھا، انت علیہ کا ظہر امی، تم میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہو. اگر کوئی شخص یہ کہہ دیتا کہ تم میری ماں کی پشت کی طرح ہو، تو وہ بیوی ہمیشہ کے لیے اس پہ حرام ہو جاتی تھی. ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی. تو اس کے متعلق اس صورت میں تذکرہ ہے. دوسرا موضوع ہے کہ بعض یہودی منافقین آپس میں اس طرح سرگوشی کیا کرتے تھے جس سے مسلمانوں کو اندیشہ ہوتا تھا کہ وہ ان کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں. بعض صحابہ رضوان اللہ اجمعین حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے تنہائی میں کوئی مشورہ یا کوئی اور بات کرنا چاہتے تھے، تو اس صورت میں خفیہ باتوں کے احکامات بیان فرمائے گئے. تیسرا موضوع ان آداب کا بیان ہے جو مسلمانوں کو اپنی اجتماعی مجلسوں میں ملحوظ رکھنے چاہئیں. اور چوتھا آخری موضوع ان منافقوں کا تذکرہ ہے جو ظاہر میں ایمان اور مسلمانوں سے دوستی کرتے تھے لیکن در حقیقت وہ ایمان نہیں لائے تھے اور در پردہ مسلمانوں کے دشمنوں کی مدد کرتے تھے. یہ چار موضوعات اس صورت میں ہیں. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، اے پیغمبر اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کرتی جاتی ہے، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے. یقینا اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. حضرت اوس بن صامت ایک صحابی ہیں، ان کی بیوی حضرت خولہ تھی. حضرت اوس بن ثابت کے نکاح میں تھی. جب وہ بوڑھے ہو چکے تھے حضرت اوس بن صامت، تو ایک مرتبہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو یہ کہہ دیا کہ تم میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہو، یعنی میں نے تم کو اپنے پر ماں کی پشت کی طرح حرام کر لیا ہے. جب کوئی شخص اپنی بیوی سے جملہ کہہ دے تو اس کو زہار کہتے ہیں. اسلام سے پہلے زہار کے نتیجے میں میاں بیوی ہمیشہ کے لیے جدا ہو جایا کرتے تھے اور پھر ان کے ملاپ کا کوئی راستہ نہیں تھا، ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاتے. اگرچہ اوس بن صامت یہ جملہ جذبات میں آ کر کہہ تو گئے لیکن بعد میں شرمندہ ہوئے. یہ خاتون پریشان ہو کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئیں اور آپ سے پوچھا کہ اس صورتحال کا کیا حکم ہے. آپ نے فرمایا اس سلسلے میں ابھی میرے پاس کوئی حکم نہیں آیا. یہ شبہ ظاہر فرمایا کہ شاید تم اپنے شوہر کے لیے حرام ہو چکی ہو، یہ کہہ دیا اس نے. اس پر اس خاتون نے بار بار حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ کہا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق کا کوئی لفظ تو نہیں کہا. ان کے اسی بار بار کہنے کو آیت میں بحث سے تعبیر کیا گیا اور اس کے ساتھ انہوں نے اللہ سے فریاد شروع کر دی. یا اللہ، میں آپ سے فریاد کرتی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ضائع ہو جائیں گے. پھر آسمان کی طرف سے سر اٹھا کر بار بار کہتی رہی، یا اللہ میں آپ سے فریاد کرتی ہوں. ابھی وہ یہ فریاد کر ہی رہی تھی کہ قرآن کی آیتیں آ گئیں اور زہار کا مسئلہ حل ہو گیا کہ اب میاں بیوی بی میں جدائی نہیں ہوگی. یہ کفارہ دے دو پھر میاں بیوی بی آپس میں رہنے لگ جائیں گے. تو اس عورت کی فریاد نے مسئلہ آسان کر دیا. فرمایا قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، اے پیغمبر اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کرتی جاتی ہے، اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے. یقیناً سب کچھ جاننے والا دیکھنے والا ہے. تم میں سے جو لوگ اپنے بیویوں سے زہار کرتے ہیں، ان کے اس عمل سے وہ بیویاں ان کی مائیں نہیں ہو جاتی ان کے مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے. حقیقت یہ کہ لوگ ایسی بات کہتے ہیں جو بہت بری ہے اور جھوٹ ہے. اللہ بہت معاف کرنے والا بہت بخشنے والا ہے. والذین یظاہرون من نسائہم, جو لوگ اپنے بیویوں سے اظہار کرتے ہیں پھر انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس سے رجوع کرتے ہیں, تو ان کے ذمے غلام آزاد کرنا ہے. یہ کفارہ ہے اظہار کا کہ ایک غلام آزاد کر دیں, اور اگر یہ نہ پائیں تو پھر 2 مہینے کے پہ در پہ روزے رکھیں, اور اگر اس کی بھی طاقت نہ کہیں پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. یہ ہے کفارہ. اگر ایسا کر لیا تو پھر وہ میاں بیوی بن کے آپس میں رہ سکتے ہیں. فرمایا تلک حدود اللہ وللکافرین عذاب علیم, وتلک حدود اللہ وللکافرین عذاب علیم, یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور کافروں کے دردناک عذاب ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ, یقین رکھو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ایسی ذلیل ہوں گے جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل ہوئے تھے. اور ہم نے کھلی کھلی آیتیں نازل کر دی ہیں اور کافروں کے لیے ایسا عذاب ہے جو خوار کر کے رکھ دے گا. اس دن جب اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا پھر انہیں بتائے گا انہوں نے کیے جو کچھ کیا تھا. اللہ اسے گن گن کر محفوظ رکھا ہے, یہ اسے بھول گئے ہیں, اور اللہ ہر چیز پہ گواہ ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, کیا تم نے نہیں دیکھا آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ اسے جانتا ہے. کبھی 3 آدمیوں کی سرگوشی ایسی نہیں کہ جس میں چوتھا اللہ نہ ہو, نہ 5 آدمی کوئی سرگوشی ایسی ہے جس میں وہ چھٹا نہ ہو, چاہے سرگوشی کرنے والے اس سے کم ہوں یا زیادہ. جہاں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد وہاں کے یہودیوں نے امن و امان کے ساتھ رہنے کا معاہدہ فرمایا تھا. اللہ کے نبی نے مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ فرمایا کہ ہم امن سے رہیں گے. دوسری طرف یہودیوں کو مسلمانوں سے جو دلی بغض تھا, اس بنا پر وہ مختلف شرارتیں کرتے رہتے تھے جو مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث ہو. ایک شرارت ان کی یہ تھی کہ بعض اوقات وہ جب مسلمانوں کو دیکھتے تو آپس میں اس طرح کانا پوسی کرتے اور ایک دوسرے کو اشارہ کرتے کہ ایسا لگتا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہے ہیں, اور یہ گھٹیا حرکت منافقین بھی کرتے تھے. اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی, اس لیے انہیں اس طرح سرگوشی کرنے سے منع کیا گیا, اور اس کے باوجود وہ اس سے باز نہیں آئے جس پر یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی کرنے سے منع کر دیا گیا تھا پھر بھی وہی کام کرتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا ہے؟ وہ ایک دوسرے کے ایسی سرگوشیاں کرتے ہیں جو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی پر مشتمل ہوتی ہیں. اے پیغمبر, جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تمہیں ایسے طریقے سے سلام کرتے ہیں جیسے اللہ نے تمہیں سلام نہیں کیا, اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا. جہنم ان کی خیبر لینے کے لیے کافی ہے, وہ اسی میں جا پہنچیں گے, اور پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے. یہودیوں کی ایک شرارت یہ تھی کہ جب وہ مسلمانوں سے ملتے تو السلام علیکم کہنے کے بجائے کہتے السلام علیکم. السلام کے معنی تم پہ سلامتی, اور السلام کے معنی تم پہ ہلاکت. ایسے بدتمیز تھے یہودی, دل سے مسلمانوں سے بغض رکھتے ہیں, ایسے شریر لوگ تھے. بجائے السلام علیکم کہنے کے لئے السلام علیکم تم پہ ہلاکت ہو, ایسی گھٹیا زبان استعمال کرتے تھے. تو ان کی اس شرارت کا تذکرہ اس آیت کے اندر موجود ہے, اور ساتھ یہ بھی کہتے کہ اگر ہماری یہ باتیں غلط ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا, اور چونکہ ہم پر کوئی سزا نہیں ہو رہی اس لیے ثابت ہوا کہ ہم برحق ہیں. اگر ہم غلط ہوتے اور مسلمانوں کو ہم کہہ رہے السلام علیکم تم پہ ہلاکت ہو, اگر یہ بات غلط ہوتی اور ہم یہ غلط کر رہے ہوتے تو اللہ کی پکڑ آتی. اگر نہیں آ رہی تو سمجھو کہ ہم پھر حق پر ہیں. ہاں, وہ اللہ کے قانون سے واقف نہیں تھے, یہ اندھے ہو گئے تھے کہ اللہ ڈھیل بھی دیتا ہے مہلت بھی دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجی تم فلا تتناجو بالاثم، اے ایمان والو جب تم آپس میں ایک دوسرے سرگوشی کرو تو ایسی سرگوشی نہ کرو جو گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی پر مشتمل ہو، ہاں ایسی سرگوشی کرو جو نیک کام اور تقوی پہ مشتمل ہو، اللہ سے ڈرتے رہو جس کے بعد تم سب جمع کر کے لے جایا جائے گا۔ مسلمان بھی آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، فرمایا کسی کے خلاف سرگوشی نہ کرو، ہاں تقوی کی بات ہو، خیر کی بات ہو، وہ صحیح ہے۔ پھر آگے آداب بتائے مجلس کے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم، اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کرو تو گنجائش پیدا کر دیا کرو، گنجائش پیدا کر دیا کرو۔ اس کا ایک پس منظر ہے اس آیت کا بھی، ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی کے ساتھ ایک چبوترا تھا جسے صفہ کہا جاتا تھا، جو حقیقت میں ایک مدرسہ تھا، ایک چبوترا۔ آپ کے ارد گرد بہت سارے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں کچھ بزرگ صحابہ آئے جو غزوہ بدر میں شریک تھے، ان کا درجہ اونچا سمجھا جاتا تھا جو بدر میں شریک ہوتے، ان کو اس مجلس میں بیٹھنے کی جگہ نہ ملی، وہ کھڑے رہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکاء مجلس سے فرمایا، ذرا سمٹ سمٹ کے آنے والوں کے لیے جگہ پیدا کریں۔ اس کے باوجود ان کے لیے جگہ کافی نہ ہوئی تو آپ نے بعض شرکاء مجلس سے فرمایا کہ وہ اٹھ جائیں اور آنے والوں کے لیے جگہ خالی کر دیں۔ اس پر کچھ منافقین نے برا منایا کہ لوگوں کو مجلس سے اٹھایا جا رہا ہے۔ عام طور پہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول نہیں تھا، لیکن شاید کچھ منافقین نے آنے والوں کو جگہ دینے میں تردد کیا، اس لیے آپ نے انہیں اٹھا دیا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں ایک تو مجلس کا عام حکم بیان فرمایا کہ آنے والوں کے لیے گنجائش پیدا کرنی چاہیے، جب کوئی مجلس میں آئے تو اسے جگہ دینی چاہیے۔ دوسرا یہ حکم واضح فرمایا، اگر مجلس کا سربراہ کسی وقت محسوس کرے کہ آنے والوں کے لیے جگہ خالی کرنی چاہیے تو مجلس میں سے جو پہلے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو یہ حکم دے سکتا ہے کہ وہ اٹھ کر آنے والوں کے لیے جگہ دے دے، سربراہ کی یہ گنجائش ہے۔ البتہ کوئی نیا آنے والا خود کسی کو اٹھنے پر مجبور نہیں کر سکتا، جیسے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہی تعلیم مذکور ہے۔ تو دو ادب بتائے کہ کوئی نیا آدمی آئے تو آدمی مجلس میں تھوڑی سی گنجائش دے دے، اور دو ذمہ دار آدمی جو مجلس کا ہے اگر وہ مناسب سمجھے تو پہلے والوں کو اٹھا دے اور نئے والوں کو بھی موقع دے سکتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس وقت ان کا بیٹھنا مناسب ہے، لیکن آنے والا خود نہیں، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کو اٹھا کر خود اس نشست پہ آ کے بیٹھ جائے۔ تو یہ مجلس کے آداب بتائے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم، اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کرو تو گنجائش پیدا کر دیا کرو، اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا کر دے گا، اور کب جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے اللہ ان کو درجوں میں بلند کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اے ایمان والو جب تم رسول سے تنہائی میں بات کرنا چاہو تو اپنی اس تنہائی کے بعد سے پہلے کچھ صدقہ کر دیا کرو، یہ ان منافقین کی شرارت کو روکنے کے لیے جو باری بار بار حضور سے وقت لے کر فضول وقت ضائع کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ تأثر دینا چاہتے کہ ہمیں حضور سے بڑا خاص تعلق ہے، آگے سرگوشی کرتے، آگ سے سرگوشی کرتے، ایک تو یہ تأثر دیتے کہ ہمارا حضور سے بڑا خاص تعلق ہے اور دوسرا حضور کا وقت بھی ضائع کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا آئندہ جس نے بھی تنہائی میں سرگوشی کرنا پہلے صدقہ دے، یہ ان کے لیے بڑا مشکل تھا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، ہاں یہ مشکل ہو گیا۔ بعد میں یہ آیت منسوخ ہو گئی، لیکن انسداد اور ان کی شرارت کو ختم کرنے کے لیے یہ حکم شروع میں آیا۔ پھر اللہ رب العزت فرمایا، الم تر الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما ہم منکم ولا منہم، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے ایسے لوگوں کو دوست بنایا ہوا ہے جن پر اللہ کا غضب ہے؟ اس سے مراد منافقین ہیں جنہوں نے یہودیوں سے دوستیاں گانٹی ہوئی تھی، جیسے آج بھی اسلامی دنیا کے بعض بے دین لیڈر اسرائیل سے دوستیاں لگائے بیٹھے اندر خانے، جیسے ہمارا سابق حکمران تھا، ہاں تو انہوں نے اندر خانے یہودیوں سے دوستیاں بنائی ہوئی، ہاں یہ منافق ہوتے ہیں۔ اسی کا ذکر فرمایا، الم تر الذین تولوا قوما غضب اللہ، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے ایسے لوگوں کے دوست بنایا ہوا جن پر اللہ کا غضب ہے، یہودیوں سے دوستیاں لگا رکھی۔ یہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے، یہ جانتے بوجھتے جھوٹی باتوں پہ قسمیں کھاتے ہیں، یہ نہ یہودیوں کے نہ مسلمانوں کے، یہ بیچ میں مفادات کے بندے ہیں بس۔ ادھر سے مفادات پورے ہو گئے تو ان کے، ادھر سے انہیں مفادات پورے نظر آئے تو ادھر کے۔ تو یہ منافقوں کی عادت ہے۔ اللہ فرما رہا اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، اور حقیقت یہ کہ بہت برے ہیں وہ کام جو یہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہوا، لمبی چوڑی قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تو ایسے نہیں ہیں، اور ہم تو نیک لوگ ہیں، اور ہم تو مخلص مسلمان ہیں۔ اللہ نے ان کی مذمت بیان فرمائی، استحفظ علیہم الشیطان فانسا، فرمایا کہ پھر ان کا مال اور ان کے اولاد اللہ سے نہیں بچا سکے گا، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکے گا، ان کے لیے آگ ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور استحفظ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، جس ان پر شیطان نے پورا قبضہ جما کر ان اللہ کی یاد سے غافل کر دیے۔ شیطان بھی قبضہ کر لیتا ہے انسانوں پر، اور شیطان کے قبضے کی علامت یہ ہے کہ گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے اور نیکی کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ ہاں، گناہ کرنا آسان اور نیکی کرنا مشکل، شیطان کا کنٹرول ہے اس پر، کہتا دل ہی نہیں کرتا، دل ہی نہیں کرتا تو کیسے کرے گا۔ تو ان پر شیطان نے قبضہ کر رکھا ہے۔ فَأُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ، یہ شیطان کا گروہ ہے، یاد رکھو شیطان کا گروہ ہی نامراد ہونے والا ہے۔ اور بے شک جو لوگ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ترین لوگوں میں شامل ہیں۔ اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب آئیں گے، یقین رکھو اللہ بڑی قوت والا، بڑی اقتدار والا ہے۔ جو لوگ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ان کو تو ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ ان سے دوستیاں رکھتے ہیں، ایمان والے کبھی کافروں سے دوستیاں نہیں لگائیں گے۔ قرآن کا تو اعلان یہی ہے بھائی، اللہ کہہ رہا ہے جو لوگ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ان کو تم ایسا نہیں پاؤ گے منافقوں کی طرح کہ وہ کافروں سے دوستیاں لگائیں، وہ ان سے دوستیاں رکھتے ہیں، نہیں نہیں ایسا نہیں کریں گے۔ جنہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی ہے وہ کبھی مسلمان ان سے دوستیاں نہیں رکھے گا، چاہے وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اللہ اور رسول کی مخالفت کرنے والا باپ ہی کیوں نہ ہو تب بھی مسلمان اسے تعلق دلی نہیں رکھے گا، دوستی نہیں لگائے گا۔ یا ان کے بیٹے، یا ان کے بھائی، یا ان کے خاندان والے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے، چاہے ان کے اپنے اباؤ اجداد ہی کیوں نہ ہوں کافر، تب بھی یہ ان سے دلی دوستیاں نہیں لگائیں گے۔ تو فرما ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے، یہ پکے ایمان والے، اور اپنی روح سے ان کی مدد کی، اور انہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اسی کا ذکر فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہوگا، یہ ہے اللہ کی جماعت، اور اللہ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے۔ پھر سورہ حشر ہے، یہ مدینہ منورہ میں ہجرت فرمانے کے بعد دوسرے سال نازل ہوئی تھی۔ مدینہ میں یہودیوں کی ایک بڑی تعداد آباد تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے معاہدہ کر لیا تھا کہ آپس میں امن و امان سے رہیں گے، مدینہ منورہ پر حملہ ہونے کی صورت میں مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ یہودیوں نے اس معاہدے کو قبول کر لیا تھا، لیکن ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دلی بغض تھا، اس لیے وہ خفیہ طور پر آپ کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے درپردہ مکہ والوں سے تعلقات بنائے ہوئے تھے، اور ان کو مسلمانوں کے خلاف اکساتے رہتے تھے، اور ان سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ اگر تم مسلمانوں پر حملہ کرو گے تو ہم مدینہ میں تمہارے ساتھ اندر سے حمایت کریں گے۔ یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو نذیر کہلاتا تھا، ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدے کے کچھ شرائط پر عمل کرانے کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے، تو ان لوگوں نے یہ سازش کی کہ جب آپ بات چیت کرنے کے لیے بیٹھیں تو ایک شخص اوپر سے آپ پر ایک چٹان گرا دے جس سے معاذ اللہ آپ شہید ہو جائیں، ایسے بدتمیز یہودی۔ اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو اس سازش سے باخبر کر دیا، آپ وہاں سے اٹھ کر چلے آئے۔ اس واقعے کے بعد آپ نے بنو نذیر کے پاس پیغام بھیجا کہ اب آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا معاہدہ ختم ہو گیا، اور ہم آپ کے لیے ایک مدت مقرر کرتے ہیں، اس مدت کے اندر آپ مدینہ منورہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، ورنہ مسلمان آپ پر حملہ کرنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ کچھ منافقین نے بنو نذیر کو جا کر یقین دلایا کہ آپ لوگ ڈٹے رہیں، اگر مسلمانوں نے حملہ کیا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ بنو نذیر مقرر وقت میں مدینہ منورہ سے نہیں گئے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدت گزرنے کے بعد ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، اور منافقین نے ان کی کوئی مدد نہیں کی، جو حمایت کی یقین دہانی کر رہے تھے انہوں نے کوئی مدد نہیں کی۔ وہ ڈرپوک ہوتا، منافق تو بڑا ڈرپوک ہوتا ہے، خوف، وہ جو مفادات کا بندہ ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ ڈرپوک ہوتا ہے، اور جو خدا کا بندہ ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ بہادر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو مفادات کا بندہ ہوتا ہے، جس کی نظریں ہمیشہ مفادات کی ہوں، وہ بہت ڈرپوک ہوتا ہے، اور جس کی نظریں خدا پہ ہوتی ہیں اور اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ بڑا بہادر ہوتا ہے۔ آخر کار ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے، یہودیوں نے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کرنے کا حکم دیا، البتہ یہ اجازت دی کہ ہتھیاروں کے سوا اپنا سارا مال دولت اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں۔ یہ صورت اس واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی، اور اس میں اس واقعے پر تبصرہ بھی فرمایا گیا، اور اس سے متعلق بہت سی ہدایات بھی دی گئیں۔ حشر کے لفظی میں نے جمع کرنا، چونکہ اس صورت کے آیت میں یہ لفظ آیا ہے، اسی کی وضاحت اس میں موجود ہے، تو اس لیے اس کا نام بھی حشر رکھا گیا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، آسمان اور زمین میں جو کوئی ہے اس نے اللہ کی تسبیح کی ہے، وہی ہے جو اقدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک، وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافر لوگوں کو ان کے گھروں سے پہلے اجتماع کے موقع پر نکال دیا۔ یعنی مطلب یہ کہ جب اس سے مسلمانوں کا لشکر مراد ہے، اور مسلمانوں کو جب ان کو جنگ کرنی پڑی تو پہلے اجتماع ہی میں وہ قابو میں آ گئے، ایک ہی مرتبہ مسلمان نے ان کا گھیرا کیا، قابو میں آ گئے یہودی، اسی کا ذکر ہے۔ وہ یہ جس نے اہل کتاب میں کافر لوگوں کے گھروں سے پہلے اجتماع کے موقع پر نکال دیا، مسلمانوں تو میں یہ خیال بھی نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے، اس لیے کہ یہودی بڑے مضبوط تھے مدینہ منورہ کے اندر، اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو سودی قرضے دیے ہوئے تھے، اور پوری معیشت پر وہاں ان کا کنٹرول تھا، کبھی خیال بھی نہیں کہ یہودی بھی یہاں سے جلا وطن ہوں گے اور خوار اور ذلیل ہو کے یہاں سے نکلیں گے، ایسے مضبوط قدموں کے ساتھ وہاں یہ ٹھہرے ہوئے تھے، اور وہ بھی سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، انہیں بھی اپنے قلعوں پر بڑا اعتماد تھا، اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا۔ پھر اللہ نے ان کے پاس ایسی جگہ سے آیا جہاں ان کو گمان بھی نہیں تھا، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے بھی اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی اجاڑ رہے تھے۔ تو اس کا وہ کیا، جب انہوں نے اللہ کے رسول نے فرمایا تم اپنی چیزیں لے کے جا سکتے ہو، تو خود انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے بھی نکالنا شروع کر دیے تاکہ یہ بھی لے جائیں، اسی کا ذکر فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو اجاڑ رہے تھے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، لہذا اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ ولولا ان کتب اللہ علیہم الجلاء، اگر اللہ نے ان کی قسمت میں جلا وطنی نہ لکھی ہوتی تو وہ دنیا میں ان کو عذاب دے دیتا، البتہ آخرت میں ان کے لیے دوزخ کا عذاب، یعنی مسلمانوں کے ہاتھوں وہ قتل ہو جاتے، لیکن یہاں ان کو یہ موقع ملا کہ وہ جلا وطن ہو گئے، اور یہ سب اس لیے کہ وہ اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن تھے، اور جو اللہ سے دشمنی کرتا ہے پھر اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین، تم نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا انہیں اپنی جڑوں پر کھڑے رہنے دیا تو یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بنو نذیر کے قلعوں کا محاصرہ فرمایا تو اس کے آس پاس کچھ کھجور کے درخت تھے، ان کو کاٹنا پڑا۔ اس پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ پھلدار درخت کاٹنا تو مناسب نہیں تھا، مسلمانوں نے درخت کیوں کاٹ دی؟ اس کے جواب میں اس آیت میں فرمایا کہ جو درخت کاٹے گئے یہ سب اللہ کے حکم سے کاٹے گئے، اور جنگی حکمت عملی کے طور پر ایسا کیا گیا۔ اگر جہاد کے موقع پہ ایسا کرنا پڑے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ ولی الرسول ولی ذی القربى، اللہ نے اپنے رسول کو دوسری بستیوں سے جو مال بھی فے کے طور پہ دلوائے تو اللہ کا حق ہے اس کا، رسول کا، قرابت داروں کا، ان جو بغیر لڑے کافروں کا مال مل جائے اسے کہتے ہیں فے۔ ایک ہوتا ہے مال غنیمت جو لڑائی کے بعد ملے، اور ایک ہوتا ہے فے بغیر لڑے کافروں کا مال ہاتھ میں آ جائے، تو اس کے مصارف کا تذکرہ اس آیت کے اندر موجود ہے۔ اور فرمایا الفقراء المہاجرین الذین اخرجوا، نیز یہ مال فے ان حاجت مند مہاجرین کا حق ہے جنہیں اپنے گھروں اپنے مالوں سے بے دخل کیا گیا ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو راست باز ہیں۔ یہ مال فی ان لوگوں کا حق ہے جو پہلے سے جگہ یعنی مدینہ میں ایمان کے ساتھ مقیم ہیں، یعنی انصار، یہ ان کا حق ہے، ان کا تذکرہ فرمایا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے حضرات انصار کی تعریف فرمائی، والذین تبوؤوا الدار والایمان، اور یہ ان مالف ہے ان لوگوں کا حق ہے جو پہلے سے جگہ مدینہ میں ایمان کے ساتھ مقیم ہیں، جو کوئی ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے یہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ ان مہاجرین کو دیا جاتا ہے یہ اپنے سینوں میں اس کی کوئی خواہش بھی محسوس نہیں کرتے، ان کو اپنے پہ ترجیح دیتے ہیں چاہے ان پہ تنگ دستی کی حالت گزر رہی ہو۔ جو لوگ اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ ہو جائیں وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اگرچہ ساری انصار کی یہ کیفیت تھی کہ وہ ایثار سے کام لیتے تھے، ہاں، لیکن ایک خاص صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ خاص طور پہ ذکر فرمایا کہ ان کے پاس مہمان آیا اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور انہوں نے اپنا کھانا تھوڑا بہت جو تھا وہ مہمان کے سامنے پیش کر دیا، خود بھوکے رہ گئے، تو ان کے حق میں قرآن کی آیت نظر اتری ہے کہ یہ کیسے بڑے لوگ ہیں کہ خود ضرورت مند ہیں اور دوسروں کی مدد کرنے والے ہیں، یہ ان کی تعریف فرمائی۔ بعد میں آنے والے جتنے مسلمان ہیں ان کے سچے ایمان کی علامت یہی ہے کہ وہ حضرات صحابہ سے محبت اور ان کی عظمت اپنے دل میں لیے ہوئے ہیں، ایمان کی ایک بہت بڑی علامت ہے، بہت بڑی علامت۔ اللہ نے حضرات صحابہ، چاہے وہ انصار ہیں چاہے وہ مہاجرین ہیں، ان کی خوب یہاں مدح اور تعریف فرمائی ہے۔ والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا، اور یہ مالف ہے ان لوگوں کا بھی حق ہے جو ان مہاجرین اور انصار کے بعد آئے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہماری بھی مغفرت فرما دیجئے، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں کے لیے کوئی بغض نہ رکھیے، اے ہمارے پروردگار آپ بہت شفیق بہت مہربان۔ سچے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دل صحابہ کی عظمت اور محبت سے بھری ہوئی ہوں، ان سے بغض نفاق کی علامت ہے، اور دلوں کا بغض اور نفاق سے خالی ہونا اور حسد سے خالی ہونا یہ اہل جنت کی اہل جنت کی نشانی ہے۔ اہل جنت بھی جنت میں جائیں گے تو ان کے دل ایمان والوں سے بغض سے خالی ہوں گے اور ان کے دل پاک صاف ہوں گے، یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ پھر اللہ نے منافقین کی مذمت فرمائی کہ وہ بڑا وعدہ خلافی کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہودیوں سے وعدہ کرتے ہیں تو وہاں بھی وہ خلاف ورزی کرتے ہیں، اسی کا ذکر فرمایا ہے اور ان کی مذمت فرمائی۔ پھر اللہ رب العزت نے منافقین کی مثال دی کہ مثل الذین من قبل ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم، ان کی حالت ان لوگوں کی سی ہے جو ان سے کچھ پہلے اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھ چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کہ مثل الشیطان، ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ وہ انسان سے کہتا ہے کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو جاتا تو کہتا ہے میں تو اسے بری ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اسی طرح منافق کی بھی حالت ہے کہ وہ پہلے حمایت دلاتا ہے، جب مصیبت میں پڑتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو منافق بھی شیطان کی طرح ہی ہے۔ پھر یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، غور کرے کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا پھر اللہ نے بھی ان کو بھلوا دیا، یہی فاسق لوگ ہیں، اور جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پہ اتارا ہوتا تم اسے دیکھتے کہ وہ اللہ کے روب سے جھکا جا رہا ہے اور پھٹا پڑا ہے۔ ہم یہ مثالیں لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر سے کام لیں۔ پھر اللہ کی قدرت کا تذکرہ، توحید کا تذکرہ ہے، لا الہ الا ہو ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، الرحمن الرحیم ہے، الملک ہے، قدوس ہے، السلام ہے، المؤمن ہے، المہیمن ہے، العزیز ہے، الجبار ہے، المتکبر ہے، یہ سب اللہ کی خوبیاں ہیں، وہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، تقدس کا مالک ہے، سلامتی دینے والا ہے، امن بخشنے والا ہے، سب کا نگہبان ہے، بڑا اقتدار والا ہے، ہر خرابی کی اصلاح کرنے والا ہے، بڑائی کا مالک ہے، پاک ہے اللہ، اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. سبحان اللہ عما یشرکون. واللہ الخالق وہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے, وجود میں لانے والا ہے, صورتیں اور شکلیں بنانے والا ہے, اور لہ الاسماء الحسنی اسی کے سب نام اچھے ہیں. آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ اسی کی تسبیح کرتی ہیں. وہی ہے اقتدار کا مالک ہے, حکمت کا بھی مالک. پھر آگے سورت ہے سورہ ممتحنہ. یہ سورت حدیبی اور مکہ کے درمیانی عرصے میں نازل ہوئی, فتح مکہ سے پہلے اور صلح حدیبیہ کے بعد. ان دونوں واقعات کی تفصیل کے پیچھے سورہ فتح اور تعارف میں گزر چکی ہے. ان کا فتح مکہ کے سلسلے میں بات پہلے گزر چکی ہے. یہاں ایک خاص واقعہ پیش آیا اور وہ واقعہ یہ پیش آیا اس میں ایک تو یہ بات ہے جو ایک صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو ایک معاہدہ ہوا تھا کہ کوئی مسلمان مکہ سے مسلمان ہو کے مدینہ جائے تو اس کو واپس مکہ بھیجا جائے گا. ایک تو اس کے بارے میں کچھ ہدایت ہے, اور دوسرا یہ کہ ایک مسلمان نے اس خیال سے کہ میرا سارا خاندان مکہ میں رہ رہا ہے تو کچھ ایسی باتیں ان کو لکھ کے بھیجی مدینہ کی کہ کفار کم از کم اس میری ان باتوں کی وجہ سے میرے گھر کی حفاظت کریں اور میرے گھر کا تحفظ کریں, اور مدینہ میں کچھ باتیں اس نے مکہ والوں کی طرف لکھ کر بھیج دی. تو یہ باتیں اللہ کے رسول کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دی, تو اس مسلمان پہ تنبیہ ہوئی کہ تم نے ایسا کیوں کیا. تو اس کا تذکرہ بھی اس صورت کے اندر موجود ہے, اور اس کے آغاز میں اللہ نے یہ بتایا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ کافروں سے دوستیاں نہ لگائیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم, اے ایمان والو اگر تم میرے راستے میں جہاد کرنے کے خاطر اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلے ہو تو میرے دشمنوں اپنے دشمنوں کو ایسا دوست مت بناؤ کہ ان کی محبت کے پیغام بھیجنے لگو. یہ ایک صحابی حضرت حاتم بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ ایک بزرگ تھے جو اصل میں یمن کے باشندے تھے اور مکہ مکرمہ میں آ کر بس گئے تھے. مکہ میں ان کا قبیلہ نہیں تھا, وہ خود تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے, لیکن ان کے اہل و عیال مکہ مکرمہ میں رہ رہے تھے, جن کے بارے میں انہیں خطرہ تھا کہ کہیں قریش ان پر ظلم نہ ڈھائیں. اور دوسرے مہاجر صحابہ جن کے اہل و عیال مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے انہیں تو کسی قدر اطمینان تھا کہ ان کا پورا قبیلہ بھی وہاں موجود ہے اور کافروں کے ظلم سے انہیں تحفظ دے سکتا ہے. لیکن حضرت حاطب کے اہل و عیال کو یہ تحفظ حاصل نہیں تھا. جب سارا نامی عورت مکہ مکرمہ واپس جانے لگی جو ایمان لے کے آ گئی تھی, تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں قریش کے لوگوں کو کچھ خفیہ طور پر ایک خط دے دوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں تو اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں کوئی نقصان ہوگا نہیں, لیکن اس سے مجھے یہ فائدہ ہوگا کہ کم از کم میرے گھر والوں کو تحفظ مل جائے. ہاں تو یہ کام حضرت حاطب سے ہوا, تو اس آیت میں ان کو تنبیہ فرمائی اور آئندہ کے لیے اس سے منع فرمایا, اسی کا ذکر ہے. حالانکہ تمہارے پاس جو حق آیا ہے انہوں نے اس کو اتنا جھٹلایا ہے کہ وہ رسول کو بھی اور تمہیں بھی صرف اس وجہ سے مکے سے باہر نکالتے رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار پر ایمان لائے ہو. تم ان سے خفیہ طور پر دوستی کی بات کرتے ہو, حالانکہ جو کچھ تم خفیہ طور پہ کرتے ہو اور جو کچھ اعلانے کرتے ہو میں ان سب کو پوری طرح جانتا ہوں, اور تم میں سے جو بھی کوئی بھی ایسا کرے وہ راست سے بھٹک گیا. حاطب بن ابلتا کے اس پس منظر میں آیتیں نازل ہوئیں اور پھر اس کا تذکرہ بھی یہاں آ رہا ہے. اگر تم ان کے ہاتھ آ جاؤ تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے اور اپنے ہاتھ اور زبانیں پھیلا پھیلا کر تمہارے ساتھ برائی کریں گے. ان کی خواہش یہ ہے کہ تم بھی کافر بن جاؤ. وہ تمہارے اتنے دشمن ہیں اور تم دوستی کے ہاتھ ان کی طرف بڑھا رہے ہو, ایسا نہ کرو. قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں ہرگز تمہارے کام آئیں گی نہ تمہاری اولاد, اللہ ہی تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا. تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے پوری کردہ دیکھتا ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ یاد دلایا کہ دیکھو نا ابراہیم نے سب کو کیسے چھوڑ دیا اور سب سے برات کا اعلان کیا, تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی. اور پھر دعا سکھائی, ربنا لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا واغفر لنا, اے ہمارے پروردگار ہمیں کافروں کے لیے تختہ مشق نہ بنائیے, اور ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرما دیجئے. یقین آپ صرف آپ ہی کی ذات ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے, جس کی حکمت بھی کامل. مسلمانوں, یقین تمہارے لیے ان لوگوں کے طرز عمل میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت سے امید رکھتا ہو, اور جو شخص منہ موڑے تو وہ یاد رکھے اللہ سب سے بے نیاز ہے, بذات خود وہ قابل تعریف. کچھ بعید نہیں, اللہ تمہارے اور جن لوگ تمہارے درمیان دشمنی ہے ان کے درمیان دوستی پیدا کر دے. کیسے؟ کہ وہ ایمان لے آئیں, ہاں تو پھر تمہاری دوستی ہو جائے گی. اللہ بڑی قدرت والا ہے, اللہ بہت بخشنے والا, بہت مہربان ہے. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين, اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا, ان کے تم کوئی نیکی یا انصاف کا معاملہ کرو کرو. یقین اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جنہوں نے تمہارے ساتھ زیادتیاں نہیں کی, تمہارے دین کے خلاف سازشیں نہیں کی, تمہیں گھروں سے نہیں نکالا, آپ بھی ان کے انصاف کا معاملہ کریں. یعنی جو غیر مسلم مسلمانوں سے نہ جنگ کرتے ہیں نہ انہیں کوئی تکلیف دیتے ہیں, ان سے اچھا برتاؤ اور نیکی کا سلوک اللہ کو ہرگز نہ پسند, اللہ کو ہرگز نہ پسند نہیں, بلکہ انصاف کا معاملہ کرنا ہر مسلم اور غیر مسلم کے ساتھ واجب ہے. انصاف کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ کرنا ہے, اسی کا ذکر فرمایا. پھر آگے, یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن, اے ایمان والو جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آئیں تم ان کو جانچ لیا کرو کہ اللہ ہی ان سے ایمان کے بارے میں بہتر جانتا ہے. پھر جب تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ مومن عورتیں ہیں تم انہیں کافروں کے پاس واپس نہ بھیجنا, اور ان کافروں کے لیے حلال نہیں ہے, وہ کافر ان کے لیے حلال نہیں ہے. جب ایمان لے آ گئی عورت تو پھر وہ کافر شوہر کے لیے حلال نہیں رہے گی, اور ان کافروں نے جو کچھ عورتوں پر مہر کی صورت میں خرچ کیا ہو وہ انہیں ادا کر دو, اور تم ان عورتوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں جب کہ تم ان کے مہر انہیں ادا کر دیے ہو. جو شادی شدہ عورتیں مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آتی ان کے شوہروں سے ان کا نکاح ختم ہو جاتا تھا, لیکن چونکہ مکہ مکرمہ کے کافروں سے ان کے اس وقت صلح کا معاہدہ تھا, اس لیے ان کو یہ سہولت دی گئی تھی کہ انہوں نے اپنی بیویوں کو جو مہر دیا تھا وہ ان کو اس طرح واپس کرنے کا حکم دیا گیا کہ مسلمان ان عورتوں سے نکاح کریں اور اس کا مہر اس سے پہلے والے کافر شوہر کو دے دیں. یہ اس کا تذکرہ ان آیتوں کے اندر ہے. ولا تمسکوا بعصم الکوافر, تم کافر عورتوں کے عصمتیں اپنے قبضے میں باقی نہ رکھو, اور جو کچھ تم نے ان کافر بیویوں پر مہر کی صورت میں خرچ کیا تھا وہ تم ان کے نئے شوہروں سے مانگ لو, اور انہیں جو کچھ اپنی مسلمان ہونے والی بیویوں پر خرچ کیا تھا وہ ان کے لیے نئے مسلمان شوہروں سے مانگ لے. یہ اس آیت کے نزول میں بہت سارے صحابہ ایسے تھے کہ وہ خود تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن ان کی بیویاں مسلمان نہیں ہوئی تھیں, اور وہ ابھی تک ان کے نکاح میں چلی آ رہی تھی. اس آیت کے حکم دے دیا, اب کوئی بت پرست عورت کسی مسلمان کے نکاح میں باقی نہیں رہ سکتی. جس طرح کوئی ایمان والی عورت مشرق کے نکاح میں نہیں رہ سکتی, اسی طرح کوئی بت پرست عورت مسلمان کے نکاح میں نہیں رہ سکتی. ان کے بارے میں ان آیتوں کے اندر ہدایت دے دی. آگے, پھر فین فاتکم شیئم من ازواجکم الکفار, اگر تمہارے بیویوں میں سے کوئی کافروں کے پاس جا کر تمہارے ہاتھ سے نکل جائے پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں جاتی رہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جتنے انہوں نے اپنی ان بیویوں پر خرچ کی تھی. اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن, اے نبی جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ذات کسی بھی شریک کسی کو شریک نہیں مانیں گی, چوری نہیں کریں گی, زنا نہیں کریں گی, اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی, نہ کوئی ایسا بہتان باندھیں گی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گھڑ لیا ہو, اور نہ کسی بھلے کام میں تمہاری نافرمانی کریں گے, تم ان سے بیعت کر لیا کرو, تم ان سے بیعت کر لیا کرو اور ان کے حق میں اللہ سے مغفرت کی دعا کیا کرو. یقیناً اللہ بہت بخشنے والا مہربان ذات ہے. عربی محاورے کے مطابق ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان بہتان باندھنے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں, ایک یہ کہ کھلا کھلا جانتے بوجھتے کسی پر جھوٹا بہتان باندھنا, اور ہاتھ اور پاؤں کے درمیان بہتان باندھنے کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے شخص کو اپنے شوہر کا بیٹا قرار دے جو حقیقت میں اس کا نہیں ہے. تو اس قسم کی چیزوں کی مذمت بیان فرمائی کہ ان چیزوں کا بھی وہ معاہدہ کرے کہ ہم کسی کو غلط کسی بیٹے کو اپنے شوہر کی طرف نسبت نہیں کریں گی, اور ہم جھوٹا بہتان کسی پہ نہیں باندھیں گی. یہ وہ بیعت کی بنیادی شکی تھی جو مسلمان عورتیں حضور کے ہاتھ پہ بیعت کرتی تھیں، لیکن کسی بھی مسلمان عورت کو مسلمان بھی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی اجازت نہیں دی تھی. آپ کپڑا دے دیا کرتے تھے، پردے میں آپ بیعت کرتے تھے، ہاتھوں پر ہاتھ نہیں رکھا کرتے تھے. یہ بیعت کا مطلب یہ کہ معاہدہ ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ان عورتوں کا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ، اے ایمان والو ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا، وہ آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کافر لوگ قبروں میں مدفون لوگوں سے مایوس ہیں. پھر آگے سورہ صف ہے، یہ مدینہ منورہ میں اس وقت نازل ہوئی جب منافقین آس پاس کے یہودیوں کے پاس، یہ منافقین کے آس پاس کے یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کر رہے تھے. اس صورت میں بنی اسرائیل کے یہودیوں کا یہ کردار خاص طور پہ ذکر فرمایا. انہوں نے خود اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچائیں جس کے نتیجے میں ان کے مزاج میں ٹیڑھ پیدا ہو گئی. جب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تو انہوں نے ان کی نبوت کا بھی انکار کر دیا. انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تشریف آورے کی جو بشارتیں دی تھیں ان پر بھی کان نہیں دھرا. چونچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ آپ کی نبوت پر ایمان لانے سے انکار کر دیا بلکہ آپ کے خلاف ان یہودیوں نے سازشیں شروع کر دی. بنی اسرائیل کے اس کردار کو وعدہ کرنے کے ساتھ ساتھ مخلص مسلمانوں کو یہ خوشخبری دی گئی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ٹھیک ٹھیک پیروی کی کرو اور اللہ کی اطاعت کرو، اور پھر جہاد کی اہمیت کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اللہ کی مدد اور نصرت جو اہل ایمان کے ساتھ ہے اس کا تذکرہ فرمایا، اور مسلمانوں کی تعریف فرمائی جو صف باندھ کر اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں. اسی مناسبت سے اس سورت کا نام ہی صف ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ بات آسمان اور زمین جو کوئی چیز ہے اللہ، اس نے اللہ کی تسبیح کی ہے، اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے. اے ایمان والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، ایسی بات کیوں کرتے ہو جو کرتے نہیں ہو. ایک دعویٰ اور دعوت میں فرق ہے. دعویٰ یہ ہے کہ میں ایسا کروں گا اور پھر نہ کرے تو اس کی مذمت، اور ایک ہے دعوت کہ ایک آدمی خود تو نماز نہیں پڑھتا لیکن دوسروں کو نماز کی دعوت دیتا ہے کہ اس کی برکت سے میں بھی نمازی بن جاؤں. تو اس آیت میں مذمت دعوے کی ہے، دعوت کی نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں پہلے تم خود کر لو پھر ہم کریں گے، ایسا نہیں. دعوت کا ثواب تو ملے گا. ایک آدمی خود نماز نہیں، دوسروں کو نماز کی دعوت دیتا ہے، دینی چاہیے. ہو سکتا ہے اس کی برکت سے یہ خود بھی نمازی بن جائے. ہاں ہاں، وہ دوسری بات ہے کہ جب آدمی خود کار عمل کرتا ہو تو اس کی دعوت میں تاثیر زیادہ ہوتی ہے. لیکن یہ مذمت جو کی گئی ہے دعوے کے متعلق ہے کہ تم کسی چیز کا دعویٰ کرو کہ میں ایسا کروں گا پھر نہ کرو، تو اللہ نے فرمایا کہ تم ایسی بات زبان سے کیوں کرتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. تو دعوت کی ممانعت نہیں ہے، دعوے کی مذمت ہے کہ آدمی دعویٰ کرے اور پھر پورا نہ کرے. اے ایمان والو لم تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ بات بڑی قابل نفرت ہے کہ تم ایسی بات کہو جو نہیں کرتے. حقیقت یہ کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں اس طرح صف باندھ کر لڑتے ہیں جیسے سیسہ پلائی ہوئی عمارت ہو. اور وقت یاد کرو جو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا، میری قوم کے لوگوں تم مجھے تکلیف کیوں پہنچاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں. پھر اللہ نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل، انہوں نے بھی اللہ کی توحید کی دعوت دی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی کہ ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. ہاں جب وہ آیا ان کے پاس تو قوم کہنے لگی یہ تو کھلا ہوا جادوگر ہے. اس کی مذمت پر فرمائی، فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دے حالانکہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اپنا نور دنیا کے اندر پھیلا کے رکھیں گے، مکمل کر کے رہیں گے، اگرچہ کافروں کو یہ بات ناپسند ہو. اللہ ہی تو ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ ساری ادیان پہ اسے غالب کر دے، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات ناپسند ہو. اے ایمان والو هل ادلکم علی تجارہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کا پتہ دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلائے. تجارت کوئی چیز کو کسی دے کر اس کی قیمت حاصل تجارت میں کوئی چیز کسی کو دے کر اس کی قیمت حاصل کی جاتی ہے. اسی طرح مسلمان اپنا جان اور مال اللہ کو حوالے کرتے ہیں اور اس کے صلے میں انہیں جنت اور عذاب سے نجات ملتی ہے. اس لیے اس کو تجارت سے تعبیر کیا. فرمایا تمہیں بتاؤں ایسی تجارت تنجیکم من عذاب علیم جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلائے, اور وہ یہ ہے کہ تم اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مال و دولت اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو. یہ تمہارے لیے بہترین بات ہے اگر تم سمجھو. ان کنتم تعلمون یغفر لکم, اس کے نتیجے میں اللہ تمہاری خاطر تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اور ایسی عمدہ گھر میں بسائے گا جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والوں جنتوں میں واقع ہوں گے. یعنی زبردست کامیابی ہے, یہ زبردست کامیابی ہے. ایک وہ چیز تمہیں دے گا جو تمہیں پسند ہے اور وہ ہے اللہ کی طرف سے مدد اور ایسی فتح جو ان قریب حاصل ہوگی. اے پیغمبر ایمان والوں کو اس بات کی خوشخبری سنا دو. اے ایمان والو تم اللہ کی دین کے مددگار بن جاؤ, اسی طرح جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا. حواری جیسے پیر نبی کے ساتھیوں کا نام صحابی ہے, تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھیوں کا نام تھا حواری. حواری تھا جو آپ پر ایمان لائے تھے, تو ان کا ذکر فرمایا. جیسے حواریوں سے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کون اللہ کے راستے میں میری مدد کرے گا, تو قال حواریون نحن انصار اللہ, آپ کے حواریین نے کہا ہم اللہ کی مدد کریں گے. فآمن الطائفۃ من بنی اسرائیل وکفر الطائفۃ, چنانچہ ایک گروہ نے تو ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے کفر اختیار کیا. چنانچہ جو لوگ ایمان لائے تھے ہم نے ان کو دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کی, نتیجہ یہ ہوا کہ وہ غالب ہو گئے. پھر سورہ جمعہ ہے, اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت اور آپ کی بعثت کے مقاصد بیان فرمائے گئے اور پوری انسانیت کو آپ پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی اور خاص طور پر یہودیوں کی مذمت کی گئی, اور فرمایا کہ ان لوگوں کی مذمت فرمائی جو معلومات تو رکھتے ہیں لیکن علم سے کورے ہیں. ان کو مثال دی کہ جیسے گدھے کے اوپر کتابیں رکھی جائیں تو گدھے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہاں ایسی معلومات رکھتے ہیں اور عمل کوئی نہیں, تو ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہیں. اس کی مذمت بیان فرمائی صورت کے اندر. پھر جمعے کی عظمت کا تذکرہ اور ساتھ یہ بتایا کہ جو لوگ جمعے کی نماز کے بعد تجارت کرتے ہیں اللہ ان کے روزے میں برکت عطا فرماتے ہیں. تو اس صورت کے اندر اس نسبت سے اس صورت کا نام بھی جمعہ رکھ دیا گیا. یسبح للہ ما فی السماوات, شروع میں اللہ کی توحید اور رسالت کا تذکرہ ہے, اور هو الذی بعث فی الامیین, پیارے نبی کے مقاصد, آپ کے دنیا میں آنے کے مقصد اس آیت کے اندر ذکر فرمایا. وہ یہ جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے ان کے آیتوں کی تلاوت کرے اور ان کو پاکیزہ بنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے جبکہ وہ اس سے پہلے گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد یہ ہیں, آپ دنیا میں اس لیے آئے, اور اس کا مقصد یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان عربوں کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے بلکہ آپ کے زمانے میں موجود تھے, بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے آپ پیغمبر بنا کر بھیجے گئے, خواہ وہ لوگ کسی بھی نسل سے ہوں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, وہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے, اللہ بڑا فضل والا ہے. یہودی یہ چاہتے تھے کہ آخری زمانے میں نبی انہی میں سے بنی اسرائیل میں سے آئے. عرب کے بت پرست یہ کہتے تھے اگر اللہ کا کوئی نبی بھیجنا تھا تو ہمارے بڑے سرداروں میں سے کوئی ہونا چاہیے تھا. تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ نبوت اور رسالت اللہ کا فضل ہے, وہ جسے چاہے دے دیتا ہے, کسی اور کے لیے اس معاملے میں دخل دینے کی گنجائش نہیں. یہ اللہ کا فضل ہے, جسے چاہے وہ عطا فرما دے. مثل الذین حملوا التوراۃ, جن لوگوں پر تورات کا بوجھ ڈالا گیا پھر انہوں نے اس کا بوجھ نہیں اٹھایا. ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت ساری کتابیں لادی ہوئی ہو. بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا. اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں پہنچاتا. یعنی مطلب یہ ہے کہ تورات کے احکام پر عمل کرنے کی جو ذمہ داری ان پہ ڈالی گئی تھی اس کو پورا نہیں کیا. اس میں اس بات میں داخل ہے کہ انہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا تھا لیکن وہ ایمان لے کے نہیں آئے. تو یہ ایسی ہیں جیسے گدھا, کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. تو یہودی بھی تورات کا علم رکھتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے, تو یہ گدھے کی طرح ہی ہیں, کتابیں تو ان کے اوپر لادی ہوئی ہیں اور اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. اس کا تذکرہ فرمایا. فر یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ, اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ اذان کے بعد صرف جمعے کی تیاری کی گنجائش ہے، باقی تمام کام کرنا منع ہو جائے گا۔ تجارت کرنا، لین دین کرنا سب ممنوع قرار دیا گیا۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، ہاں جب نماز مکمل ہو جائے پھر زمین میں نکل جاؤ، اللہ کا فضل بے شک تلاش کرو، اللہ کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا، اور جب کچھ لوگوں نے کوئی تجارت یا کوئی کھیل کو دیکھا تو ان کی طرف لوٹ پڑے اور تمہیں کھڑا ہو کر چھوڑ دیا۔ کہہ دو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل اور تجارت سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یہ ایک خاص واقعہ تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ ایک مرتبہ جمعہ کی نماز ختم ہو چکی تھی، آپ خطبہ دے رہے تھے، اور آپ ایک مرتبہ جمعہ کی نماز تو ختم ہو چکی تھی لیکن آپ بعد میں کچھ خطبہ دے رہے تھے، تو ایک قافلہ کچھ سامان لے کے آیا اور ڈھول بجا کر اس کے آنے کا اعلان کیا، جیسے گاؤں میں ہوتا ہے، ہاں کوئی آواز دے کر یا کسی چیز پہ لاٹھی مار کر بتا دے کہ کوئی چیز بیچنے والا آ گیا۔ تو آپ خطبہ دے رہے تھے تو کچھ لوگ جو ہے کھانے پینے کی چیزیں اس کے پاس موجود تھیں، اس جو بیچنے والا آیا تھا، تو بہ حضرات خطبہ چھوڑ کر اس قافلے کی طرف نکل گئے اور کچھ افراد مسجد میں رہ گئے۔ اس آیت میں تنبیہ فرما گئی کہ خطبہ چھوڑ کے جانا جائز نہیں تھا، تو اس کی تنبیہ فرمائی کہ ایسا نہ کرو، اس سے یہ معلوم ہو کہ جمعہ کی نماز صرف نماز فرض نہیں بلکہ خطبہ سننا بھی واجب ہے، خطبہ سننا بھی واجب ہے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا، سورہ منافقون ہے یہ سورۃ، ایک خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی، یہ بہت اہم ہے سورت ہے، اور اس سورت کا خاص پس منظر یہ ہے کہ بنو مسلک عرب کا ایک قبیلہ تھا جس کی طرف سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اطلاع ملی تھی کہ وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے لشکر جمع کر رہا ہے۔ آپ نے صحابہ اکرام کا خود وہاں تشریف لے گئے اور ان سے جنگ ہوئی اور آخر کار ان لوگوں کو شکست ہوئی، بعد میں مسلمان بھی ہو گئے اور بعد میں مسلمان بھی ہوئے۔ جنگ کے بعد چند دن بعد آپ وہیں سے ایک چشمے قریب پڑاؤ ڈالے رکھا جس کا نام مریسی تھا۔ اسی قیام کے دوران ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان پانی کے کسی معاملے پر تو میں ہو گئی، جھگڑے کی نوبت ہاتھا پاتا تک پہنچ گئی، اور ہوتے ہوتے مہاجر نے اپنی مدد کے لیے مہاجرین کو پکارا اور انصار نے انصار کو، انسان تھے ہاں، تو آپس میں ہو گئی، اور انصار نے انصاریوں کو بلایا، مہاجر نے مہاجروں کو بلایا، یہاں تک کہ اندیشہ ہوا کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان لڑائی نہ چھڑ جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، آپ تشریف لائے، فرمایا مہاجر اور انصار کے نام پر لڑائی کرنا جاہلانہ اور عصبیت ہے، جس سے اسلام نے نجات دی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ عصبیت کے بدبودار نعرے ہیں جس مسلمانوں کو چھوڑنے ہوں گے، ہاں مظلوم جو ہی کوئی بھی ہو اس کی مدد کرنی چاہیے، اور ظالم جو کوئی بھی ہو اسے ظلم سے باز رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف آورے کے بعد جھگڑا ختم ہو گیا، اور جن حضرات میں ہاتھا پائی ہوئی تھی ان کے درمیان معافی تلافی ہو گئی، جھگڑا ختم ہو گیا۔ لیکن مسلمانوں کے لشکر میں کچھ منافق لوگ بھی تھے جو مال غنیمت میں حصہ دار بننے کے لیے شامل ہو گئے تھے۔ ان کے سردار عبداللہ ابن ابی کو جب اس جھگڑے کا علم ہوا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم نے مہاجروں کو اپنے شہر میں پناہ دے کر اپنے سر پر چڑھا لیا۔ اس نے آگ بھڑکانے کی کوشش کی، ہاں اور تیلی لگائی اور معاملے کو بجائے سلجھانے کے اسے اور خراب کرنا چاہا، اور انصار سے کہنے لگا، دیکھو تم نے ان کو مہاجرین کو اپنے یہاں ٹھکانا دیا ہے، ان کو تم نے سر پہ چڑھا لیا۔ یہاں تک کہ اب وہ مدینہ کے اصل باشندوں پر ہاتھ اٹھانے لگے ہیں، یہ صورتحال قابل برداشت نہیں ہے۔ پھر اس نے یہ بھی کہا، جب ہم مدینہ واپس پہنچیں گے جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو نکال باہر کر دے گا، یعنی ہم انصار لوگ مہاجرین کو باہر نکال دیں گے۔ اس کا واضح اشارہ اس طرف تھا کہ مدینہ کے اصل باشندے مہاجروں کو نکال کر باہر کریں گے۔ اس موقع پر ایک مخلص انصاری صحابی زید بن ارقم بھی موجود تھے، انہوں نے اس بات کو بہت برا سمجھا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بتایا کہ عبداللہ ابن ابی نے ایسا کہا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی سے پوچھا تو وہ صاف مکر گیا کہ میں نے تو یہ بات نہیں کہی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے درگزر فرمایا، شاید حضرت زید بن ارقم کو غلط فہمی ہوئی ہو۔ حضرت زید بن ارقم کو یہ رنج تھا کہ عبداللہ ابن ابی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو جھوٹا بنا دیا، اس کو
جھوٹا بنا دیا. اس کے بعد آپ نے اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئے. ابھی مدینہ منورہ نہیں پہنچے تھے کہ یہ صورت نازل ہو گئی جس نے حضرت زید بن ارکم کی تصدیق کی اور منافقین کی حقیقت واضح کی کہ یہ جھوٹے ہیں اور جھوٹی باتیں کرتے ہیں, اور زید کی بات سچی ہے کہ واقعی ان لوگوں نے ایسی گھٹیا حرکت کی ہے اور ایسی گھٹیا گفتگو کی ہے. دیکھیے ذرا, اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك رسول اللہ, جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ جانتا ہے آپ واقعی اس کے رسول ہیں, اور اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق لوگ جھوٹے ہیں, انہوں نے اپنی قسموں کو ایک ڈھال بنا رکھا ہے, پھر یہ لوگ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. حقیقت یہ کہ بہت ہی برے ہیں وہ کام جو یہ لوگ کرتے رہتے ہیں. یہ ساری باتیں اس وجہ سے ہیں کہ یہ شروع میں بظاہر ایمان لے آئے, پھر انہوں نے کفر اپنا لیا, اس لیے ان کے دلوں میں مہر لگا دی گئی. نتیجہ یہ کہ یہ لوگ حق بات سمجھتے ہی نہیں. جب تم ان کو دیکھو کہ ان کے ڈیل ڈول تمہیں بہت اچھی لگے, منافقوں کی ڈیل ڈول بہت اچھی لگے, اگر وہ بات کریں تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ. ان کی مثال ایسی جیسے یہ لکڑیاں جو کسی سہارے سے لگی ہوئی ہیں. منافقین کے کچھ خد و خال اس آیت میں بتائیں, وہ یہ کہ ان کا ظاہری حلہ بڑا پرکشش ہے, باتیں بڑی لچھے دار ہوتی ہیں, ہاں کہ آدمی سنتے ہی چل جائے. جیسے عالم اللین میں ایک آیا کرتا تھا, ٹھیک ہے نا, تو اس کی گفتگو دیکھو تو آدمی حیران ہو جاتا ہے, ہاں رونا دیکھو تو ایسا لگتا ہے سب سے بڑا بزرگ یہی ہے, ایسا فراڈی ہے. ہاں تو منافق کی نشانی یہی ہے. ہاں صحابہ سے بغض رکھنے والا اور صحابہ کی تنقید کرنے والا وہ شخص, لیکن اس کے انداز گفتگو, ہاں دعا کرتا تو 5 گھنٹے اور سارے مجمع کو رولا لوگ کا کہ کیا بزرگ ہے, تو کیا بزرگ ہے. فرمایا ان کا ظاہری حلیہ بڑا پرکشش ہے اور بڑی باتیں بڑی لچھے دار ہیں, آدمی انہیں سنتا ہی رہ جائے, لیکن اندر سے ان میں نفاق کی نجاست بھری ہوئی ہے. روایت میں آیا عبداللہ بن ابی اپنے ڈیڑھ ڈول کے اعتبار سے بڑا پرکشش شخصیت کا مالک تھا اور اس کی باتیں بھی بڑی فصاحت اور بلاغت کی حامل تھی. ہاں لیکن اللہ فرمایا لیکن اندر سے کھوکھلے ڈرپوک لکڑیاں, ان کو لکڑیوں سے تعبیر کی, جیسے لکڑی خود نہیں کھڑی ہو سکتی, کسی کے سہارے کھڑا ہوتی ہے نا, تو لکڑیاں کسی دیوار کے سہارے لگی رکھی ہوئی ہوں تو دیکھنے میں کتنی اچھی لگے, ان کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. اسی طرح یہ منافق لوگ دیکھنے میں کتنے اچھے لگے لیکن حقیقت میں بالکل بے مصرف ہیں, ان کا کوئی فائدہ نہیں. یہ لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ان کا جسم اگرچہ مجلس میں ہوتا تھا لیکن دل و دماغ آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا, اس لحاظ سے بھی انہیں بے جان لکڑیوں سے تشبیہ دی گئی. ہاں تو ان منافقین کا تذکرہ فرمایا, یحسبون کل صیحۃ علیہم, یہ ہر چیخ پکار کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں, چونکہ ان کے دل میں چور تھا, منافق دل کا چور ہوتا ہے, اس لیے اگر مسلمانوں میں کوئی شور ہو تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف کچھ ہو رہا ہے, یعنی ہر خطرے کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں. منافق ہر خطرے کو اپنے خلاف سمجھتا ہے اس لیے کہ اس کے اندر ہوتا ہے یہ چور ہے. فرمایا قاتلہم اللہ انا یفکون, اللہ کی مار ہو ان پر, یہ کہاں اوندے چلے جا رہے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ معافی مانگو, یستغفر لکم رسول اللہ, جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اللہ کے رسول تمہارے حق میں مغفرت کی دعا کرے, تو یہ اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں, اچھا آتے یوں, ٹھیک ہے نا, اور اس بات کو اہمیت نہیں دیتے تھے. پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لن یغفر اللہ لہم, اللہ ہرگز ان کی بخشش نہیں کرے گا, مطلب یہ جب تک یہ لوگ اپنی منافقہ سے توبہ کر کے صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہو جاتے اس وقت تک اللہ ان کی بخشش نہیں فرمائیں گے. آگے فرمایا یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز من الاذل, کہتے ہیں اگر ہم مدینہ لوٹ کر جائیں گے تو جو عزت والا ہے وہاں سے ذلت والے کو نکال باہر کرے گا. یہ عبداللہ ابن ابی نے بات کہی تھی. وللہ العزت ولرسول وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون, حالانکہ عزت تو اللہ ہی کو حاصل ہے اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو, لیکن منافق لوگ نہیں جانتے. فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, اے ایمان والو تمہاری دولت تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے, اور جو لوگ ایسا کریں گے وہ بڑے گھاٹے کا سودا کرنے والے ہوں گے. ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو, اس سے پہلے کہ تم سے کسی کے پاس موت آ جائے اور جو یہ کہے کہ اے میرے پروردگار تو نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے اور مہلت کیوں نہ دے دی کہ میں خوب صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا. بھائی وقت سے پہلے پہلے کام کر لو ورنہ موت آ جائے گی, پھر کہو گے تھوڑی سی اور مہلت مل جائے, بڑے نیک بن جائیں گے. فرمایا جب کسی شخص کا معین وقت آ جائے گا اللہ اسے ہرگز مہلت نہیں دے گا, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح باخبر ہے. پھر سورۃ تغابن ہے, اس کے اندر بھی توحید کا تذکرہ ہے اور رسالت کا تذکرہ ہے اور آخرت کا تذکرہ ہے, اور ساتھ اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ تمہارا مال و دولت اور تمہاری اولادیں اللہ کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ہاں اس میں یہ فرمایا کہ آسمان اور زمین میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے, بادشاہت اسی کی تعریف, اس کی ہر چیز پہ قادر ہے, اور اس نے تمہیں پیدا کیا. فمنکم کافر ومنکم مؤمن, تم میں سے کوئی کافر ہے کوئی مومن, جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. پھر اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے, اس نے تمہاری صورتیں بنائیں, کتنی خوبصورت صورتیں ہیں, وہ زمین و آسمان کے سب چھپے اور ظاہر چیزوں کو جانتا ہے, دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے. کیا تمہارے پاس کافروں کی خبر نہیں آئی کیسا انہوں نے اللہ کے عذاب سے ان کو دوچار ہونا پڑا؟ پھر اس کا ذکر فرمایا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا, جن لوگوں نے کفر اپنا لیا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں کبھی دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. کہہ دو کیوں نہیں, میرے پروردگار کی قسم تم ضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا, پھر تمہیں بتایا جائے گا تم نے کیا کچھ کیا تھا. یہ اللہ کے لیے معمولی بات, تمہیں زندہ کیا جائے گا. پھر اس دن تغابن کے دن اللہ سب کو اکٹھا کرے گا, اور جو شخص نیکی کرے گا اللہ اسے باغات میں, نہروں میں, اور اس میں وہ ہمیشہ رہے گا, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی آیات کی انکار کیا وہ آگ والے اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے, بہت برا ٹھکانہ ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, جو کہ مصیبت اللہ کے حکم, کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی, اور جو کچھ اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے, اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. کیا مطلب ہدایت وقت اللہ دلوں کو؟ مطلب یہ کہ ایمان والوں کے دل کو مصیبت کے وقت یہ اطمینان عطا فرماتا ہے کہ ہر مصیبت اللہ کے حکم سے آتی ہے, اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوتی ہے, چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اس تصور کے نتیجے میں ایمان والوں کو ناقابل برداشت تکلیف نہیں ہوتی, بلکہ انہیں صبر کی توفیق مل جاتی, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, اور ضرور اس میں میرے لیے کوئی حکمت اور مصلحت ہوگی جس کی بدولت انہیں ناقابل برداشت تکلیف نہیں ہوتی, بلکہ وہ صبر کر لیتے ہیں اور انہیں صبر کی توفیق مل جاتی ہے. واطیع اللہ واطیع الرسول فإن تولیتم, تم اللہ کی فرما برداری کرو, رسول کی فرما برداری کرو, پھر اگر تم نے منہ موڑا تو ہمارے رسول کی ذمہ داری صرف یہ کہ وہ تمہیں صاف صاف بات پہنچا دے. اے ایمان والو, تمہاری بیویاں تمہاری اولادیں تمہارے دشمن ہیں, ان سے بچو. کیا مطلب؟ یعنی اگر یہ اللہ کے راستے میں اور دین کے معاملے میں رکاوٹ بنتے ہیں تو یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو تمہارے لیے ایک آزمائش ہے, ہاں وہ اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے, لہذا جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور مانو اور اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور جو لوگ اپنے دل کی لالچ سے محفوظ ہو جائیں وہی فلاح پانے والے ہیں. اگر تم اللہ کو اچھی طرح سے قرض دو گے اللہ تمہارے لیے اس کو کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا. اللہ بڑا قدردان بڑا بردبار ہے, وہ ہر بھید کا اور ہر کھلی ہوئی چیز کا جاننے والا ہے, بڑے اقتدار کا اور بڑی حکمت کا مالک ہے. پھر یہ سورہ طلاق ہے, یہاں طلاق کا مسئلہ خاص طور پہ ازواجی زندگی کے متعلق کچھ مسائل ہیں, اس میں طلاق بھی ہے, اور اس میں رہنمائی فرمائی گئی کہ طلاق کس حد تک, اور پھر بچوں کا دودھ پینا طلاق کے بعد کس کی ذمہ داری ہے, دودھ کون پلائے گا, اور اس کا خرچہ اور نان نفقہ یہ کس کی ذمہ داری ہے. ان مسائل پر مشتمل ہے یہ سورت. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء, اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دینے لگو تو انہیں ان کی عدت کے وقت طلاق دو, اور عدت کو اچھی طرح شمار کرو, اور اللہ سے ڈرو. یعنی کیا مطلب؟ جب میاں بیوی میں طلاق کے ذریعے علیحدہ ہو جائیں تو عورت کو دوسرا نکاح کرنے کے لیے کچھ مدت انتظار کرنا ضروری ہوتا ہے, اس مدت کو عدت کہا جاتا ہے. اس مدت کو عدت کہا جاتا ہے, اور جن عورتوں کو طلاق ہو گئی ہو ان کی عدت یہ ہے کہ وہ تین ماہواریاں تک انتظار کریں گے, اس سے پہلے وہ کسی اور جگہ نکاح نہیں کر سکتے. پھر جب تم عورتیں اپنی عدت کی میعاد کو پہنچنے لگیں تو تم یا تو انہیں بھرے طریقے پر اپنی نکاح میں روک لو, یعنی اگر ایک طلاق دے دی یا دو طلاقیں دے دی تو ان سے رجوع کر سکتے ہو, یا بھلے طریقے سے ان کو الگ کر دو اور اپنے میں سے دو ایسے آدمیوں گواہ بنا لو جو عدل والے ہوں اور اللہ کی خاطر سیدھی گواہی دو. ذالکم یوعظ بہ, لوگوں یہ وہ بات ہے جس کی نصیحت اس شخص کو کی جا رہی ہے جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو, اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کوئی راستہ پیدا کر دے گا. جو کوئی اللہ کا, ظاہر ہے میاں بیوی کی جدائی ہو گئی اب دونوں کے لیے مشکلات کھڑے ہو گئے ہیں, مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی, تو اللہ نے رہنمائی فرمائی جو بھی تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا, اور جو کوئی اللہ پہ بھروسہ کرے تو اللہ اسے کام بنانے کے لیے کافی ہے. یقین رکھو اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے, البتہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. اور تمہاری عورتوں میں جو ماہواری آنے سے مایوس ہو چکی ہو, اگر تمہیں ان کی عدت کے بارے میں شک ہو تو یاد رکھو ان کی عدت 3 مہینے, بڑھاپے کے اس حصے میں پہنچ گئی جہاں ماہواری نہیں آتی. اب یہ عدت کیسے گزارے گی؟ فرما پھر وہ عدت 3 مہینے گزارے گی, 3 مہینے سے اس کی عدت پوری ہو جائے گی. اس کا تذکرہ فرمایا, ذالک امر اللہ انزل علیکم, یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تم پہ اتارا ہے, اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اسے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کو زبردست ثواب دے گا. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم, ان عورتوں کو اپنی حیثیت کے مطابق اسی جگہ رہائش مہیا کرو جہاں تم رہتے ہو, اور انہیں تنگ کرنے کے لیے انہیں ستاؤ نہیں, اگر وہ حاملہ ہو تو ان کو اس وقت تک نفقہ دیتے رہو جب تک کہ وہ اپنے پیٹ کا بچہ جن لے. جب وہ عدت میں گزار رہی ہے, اور عدت بھی کیا ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے, تو جب تک وہ بچہ نہیں جنتی اس کی عدت ختم نہیں ہوتی, اس وقت کا سارا خرچہ پھر شوہر کے ذمے ہے, وہ خرچہ دے, اور جہاں خود رہ رہا ہے وہ پھر رہائش بھی اسے مہیا کرے, اس کی ہدایت دے دی. لینفق ذو ساعتی من ساعتی امن قدر علی رزق و فلینفق مما آتاہ اللہ, ہر وسعت رکھنے والا اپنی وسعت کے مطابق نفقہ دے, اور جس شخص کے لیے اس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہو تو جو کچھ اللہ نے اسے دیا اسی میں سے نفقہ دے. اللہ نے کسی کو جتنا دیا ہے اس پر اس سے زیادہ کا بوجھ نہیں ڈالتا, کوئی مشکل ہو تو اللہ اس کے بعد کوئی آسانی بھی پیدا کر دے گا. جو آدمی جس انداز کا ہے تو نفقہ اور خرچہ بھی اسی انداز میں اس عورت کے لیے مقرر کرے. پھر وقعیم من قریتن عدد عن امر ربیہ و رسلی فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبناها عذابا نکرا, کتنی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی, تو ہم نے ان کو سخت حساب لیا اور انہیں سزا دی, ایسی بری سزا جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. پھر اللہ نے ان کی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. ڈرو اے عقل والو جو لوگ ایمان لائے, قد انزل اللہ علیکم ذکرا, اللہ نے تمہارے پاس ایک سراپا نصیحت بھیجی ہے, رسول یتلو علیکم, یعنی وہ رسول جو تمہارے سامنے روشنی دینے والی اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں, تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے, اور جو شخص اللہ پر ایمان لے آئے نیک عمل کرے اللہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, جہاں جنتی لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق عطا فرما رکھا ہے, اور اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا, اور زمینیں بھی 7 آسمان اور پھر 7 زمینیں پیدا کی. یتنزل الامر بینہن, اللہ حکم کے اللہ ان کے درمیان حکم اتارتا رہتا ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے, اور یہ کہ اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے. پھر سورہ تحریم ہے, یہ تحریم ایک خاص واقعہ پیش آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ بیویوں نے اپنے ازواج کی خاطر آپ نے ایک قسم کھا لی تھی کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا. آپ نے اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے یہ قسم کھا لی تھی کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا, جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. تو اس پر اللہ نے فرمایا, جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے آپ اسے اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے اس صورت کا نام بھی تحریم ہے, جس کے معنی ہے حرام کرنا. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے تم اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسے کیوں حرام کرتے ہو؟ اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ذات ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا عصر کے بعد اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے, تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے عصر کے بعد ہر بیوی کے پاس جایا کرتے تھے. اسی معمول کے مطابق آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لے گئے, تو انہوں نے آپ کو شہد پیش کیا جو آپ نے پیا. اس کے بعد آپ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے پاس تشریف لے گئے, دونوں نے پوچھا کہ آپ نے مغافیر کھایا ہے. مغافیر ایک قسم کا گھاس کا نام ہے جس میں کچھ بو ہوتی ہے. آپ نے نفی میں جواب دیا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے منہ میں یہ بو کیسی ہے. آپ کو اس سے شبہ ہوا کہ شاید جو شہد میں نے پیا تھا اس کی مکھی نے مغافیر چوسا ہو, چونکہ آپ کو اپنے مبارک منہ سے کوئی ناگوار بو محسوس ہونا انتہائی ناپسند تھا, اس لیے آپ نے اس وقت یہ قسم کھا لی کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا. اس پر یہ آیت آئی. ہاں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہد نہ پینے کی جو قسم کھا لی تھی, اس پر اس آیت میں ہدایت دی گئی کہ آپ وہ قسم توڑ دیں اور کفارہ ادا کر دیں. ہاں, ایک آدمی کہتا ہے میں آج کے اپنے باپ سے بات نہیں کروں گا, تو اس قسم کو توڑ دے اور کفارہ ادا کر دیں. ہاں, تو جس چیز کے کرنے کا حکم ہے اس کے نہ کرنے قسم کھا لی تو قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے, قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے. اسی کا تذکرہ فرمایا, فل ان تتوبا فلما نبأت به وظهره الله علی, پھر جب ان کی بیوی نے وہ بات کسی اور کو بتلا دی اور اللہ نے یہ بات نبی پر ظاہر کر دی تو اس نے اس کا کچھ حصہ جتلا دیا اور کچھ حصہ ٹال گئے. یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی, یہاں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک راز کی بات تھی جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرما دی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے شہد نہ پینے کی جو قسم کھا لی تھی اس پر اس آیت میں ہدایت دی گئی کہ وہ قسم توڑ دے. چونکہ ایک حدیث میں فرمایا گیا اگر کوئی شخص کوئی نامناسب قسم کھا لے تو اسے قسم توڑ کر کفارہ ادا کرنا چاہیے. پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا, قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم واذ اسر النبی الی بعض ازواج حدیثا, اللہ نے تمہاری قسموں سے نکلنے کا طریقہ مقرر فرم کر دیا ہے اور اللہ تمہارا کارساز ہے, وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے حکمت بھی کامل. یاد کرو جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے راز کے طور پر ایک بات کہی تھی, راز کی بات آپ نے حفصہ رضی اللہ عنہ سے فرمائی تھی کہ میں نے شہد نہ پینے کی قسم کھا لی ہے, مگر یہ بات کسی کو بتانا نہیں تاکہ زینب جن کے گھر میں آپ شہد نوش فرماتے تھے ان کا دل نہ ٹوٹے. ہاں, چنانچہ فلما نبأت به, پھر جب اس بیوی نے وہ بات کسی اور کو بتلا دی اور اللہ نے یہ بات نبی پہ ظاہر کر دی کہ اس نے تو کسی اور کو بتا دی ہے, تو آپ نے اسے کچھ حصہ جتلایا اور کچھ حصہ ٹال گئے. پھر جب اس نے اس بیوی کو وہ بات جتلائی تو وہ کہنے لگی آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ نبی نے کہا مجھے اس نے بتائی جو بڑا علم والا بڑی باخبر ذات ہے. تو یہ بات جو آگے کسی نے بتائی تھی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے آیت عائشہ کو بتا لی تھی, تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حفصہ کو جتلا دیا کہ انہوں نے راز کی بات حضرت عائشہ کو بتائی ہے اور اس کا علم مجھے ہو گیا ہے, لیکن پوری بات نہیں بتائی تاکہ ان کو زیادہ شرمندگی نہ ہو. پھر آگے اللہ نے فرمایا, ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا, اے نبی کی بیویوں اگر تم اللہ کے حضور توبہ کر لو تو یہی مناسب ہے کیونکہ تم دونوں کے دل مائل ہو گئے ہیں. اگر نبی کے مقابلے میں تم نے ایک دوسری کی مدد کی تو یاد رکھو اس کا ساتھی اللہ ہے اور جبرائیل ہے اور نیک مسلمان ہیں, اس کے علاوہ فرشتے ان کے مددگار ہیں. یہ خطاب آیت عائشہ آیت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہو رہا ہے اور اس کا مطلب اکثر مفسرین نے یہ بتایا کہ تم دونوں کے دل حق سے مائل ہو گئے یعنی حق طریقے سے ہٹ گئے, لیکن بعض مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے کہ تمہارے دل توبہ کی طرف مائل تو ہو گئے ہیں اس لیے اب تمہیں توبہ کر لینی چاہیے. ہاں, تو یوں پیارے انداز میں اللہ رب العزت نے ان حضرات کو تنبیہ فرمائی. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا, عسا ربہ ان طلقکن, اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو ان کے پروردگار کو اس بات میں دیر نہیں لگے گی کہ وہ ان کو تمہارے بدلے میں ایسی بیویاں عطا فرما دے جو سب سے بہتر ہوں, مسلمان ایمان والیاں, طاعت شعار توبہ کرنے والیاں, عبادت گزار, روزدار, چاہے پہلے ان کے شوہر رہے ہوں یا کنواری ہوں. یہ ایمان والی عورتوں کے بہترین صفات ہیں, مسلمات ہوں, مؤمنات ہوں, قانتات ہوں, تائبات ہوں, عابدات ہوں, صائحات ہوں, یہ ایمان والیوں کی بہترین خوبیاں ہیں. پھر اللہ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, اے ایمان والو اپنے اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. جیسے مسلمان پر اپنی اصلاح فرض ہے ایسے ایک مسلمان پر اپنے بچوں اور اپنی بیویوں کی اصلاح بھی فرض ہے. تو اسی کے حکم اس آیت کے اندر ذکر فرمایا, اے ایمان والو اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا آج تمہاری معذرت کام نہیں آئے گی اور تمہارے کیے کا بدلہ تمہیں آج ملے گا. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ, اے ایمان والو اللہ کے سامنے پکی توبہ کرو. توبتن نصوحا, توبتن نصوحا کا مطلب یہ ہے کہ ماضی پہ ندامت ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو اور جو گناہ کر رہے اسے چھوڑ دو, ایسی توبہ کرو. اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تمہارے خطاؤں کو معاف فرما دے گا اور باغات میں داخل کرے گا. اور اس دن یوم لا یخذی اللہ النبی، اللہ اپنے نبی کو، ایمان والوں کو رسوا نہیں کرے گا، اور ایمان کا نور ان کے آگے آگے دوڑے گا، اور وہ کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، کہ اے ہماری پروردگار ہماری مغفرت فرما دیئے، یقیناً آپ ہماری چیز کی پوری قدرت رکھنے والے ہیں. آگے فرمایا ایہا النبی جاہد الکفار، اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان کے مقابلے میں سخت ہو جاؤ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امراۃ نوح، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے اللہ ان کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال کے طور پہ پیش کرتا ہے. یہ دونوں ہمارے دو ایسے بندوں کے نکاح میں تھیں جو بہت نیک تھے، پھر انہوں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی، وہ دونوں اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئے. رشتہ نسب خاندان تو بہت، رشتہ تو بڑا اچھا تھا، نبیوں کی بیویاں تھیں، لیکن جب فرما بردار نہیں ہوئی تو اللہ کی پکڑ سے رشتہ بھی نہ بچا سکا. ہاں، اور یہ جسے کہیں کہ یہ قرب بھی نہ بچا سکا، اس لیے کہ عمل ٹھیک نہیں تھا، کردار جسے کہیں کہ عملی زندگی ٹھیک نہیں تھی. اس کا تذکرہ فرمایا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ان لوگوں میں سے تھی جو اپنے مقدس شوہر کو مجنون کہا کرتے تھے، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے راز ان کے دشمنوں کو بتایا کرتے تھے، اور لوط کی بیوی بھی آپ کے دشمنوں کی مدد کیا کرتی تھی. یہ مثال دے کر اللہ نے متنبہ فرما رہے ہیں، کسی قریب ترین رشتہ دار کا ایمان بھی انسان کو فائدہ نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ خود ایمان نہ لائے، جب تک کہ وہ خود ایمان نہ لائے. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امراۃ فرعون، اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا ہے ان کے لیے اللہ فرعون کی بیوی کی مثال کے طور پہ پیش کرتا ہے، جب اس نے کہا تھا کہ میرے پروردگار میرے لیے اپنے پاس سے جنت میں گھر بنا دے، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے، اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما. یہ فرعون کی بیوی آسیہ ہے. ہاں، جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جادوگروں پر فتح عطا فرمائی تو ان جادوگروں کے ساتھ وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئی تھی، جس کے نتیجے میں فرعون نے ان پر بہت ظلم ڈھائے. اس موقع پر انہوں نے دعا فرمائی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے ان کے ہاتھ پاؤں پر میخیں گاڑ کر اوپر سے ایک پتھر پھینکنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اس سے پہلے اللہ نے اس کی روح قبض کر لی تھی، ہاں، اور اس کی دعا قبول ہو گئی تھی. اسی روح سے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے، اس لیے ان کو روح اللہ کہا جاتا ہے. اگلی آیت کے اندر فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. نیز عمران کی بیٹی مریم کو مثال کے طور پہ پیش کرتا ہے، جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور اسی روح سے پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے. انہوں نے اپنی پروردگار کی باتوں اور اسی کتابوں کی تصدیق کی، وہ طاعت شعار لوگوں میں سے تھی. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفر و نتوب.